وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقيه الله في الارضين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي افوض امري الى الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پر. برادران عزیز، گفتگو کی ابتدا میں آئیے پہلے اپنے مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ مل کے پڑھیے: السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. بارہا آپ کی خدمت میں ان مجالس میں میں نے عرض کیا کہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کے مطابق یہ 10 دن، یہ مہینہ ایک بہترین فرصت ہے اپنے آپ کو حسین کے لشکر سے ملانے کے لیے. ایک بار پھر پروردگار عالم نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم اپنے آپ کو امام کے لشکر میں شامل کر سکیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو باتیں ہیں یہ فقط سمبولک نہیں ہیں، یہ استعارہ نہیں ہیں، بلکہ وہ الفاظ جو معصوم سے ہم تک پہنچے ہیں اس کی روشنی میں یہ حقیقت ہے. یا سیدی یا مولایا ادخلنی فی حزبک و زمرتک. امام سے جو زیارتیں نقل ہوئی ہیں، یعنی امام کے لیے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے زیادہ زیارتیں جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی ہیں، اور اس کے بعد مولا کائنات کی. اس کے علاوہ کسی بھی معصوم کے لیے اتنی زیارتیں نقل نہیں ہوئی ہیں. ایک جملہ جو کافی دفعہ زیارتوں کے اندر جس کی تکرار ہوئی ہے، یعنی بار بار زیارتوں میں جس جملے کو دہرایا گیا ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ زیارت وارثہ کے اندر بھی یہ جملہ موجود ہے: اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. زیارت وارثہ میں بھی ہے اور دوسری دعاؤں کے زیارتوں کے اندر بھی ہے. ترجمہ اس کا واضح ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی ہے: اشہد میں شہادت دیتا ہوں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں. کس بات کی گواہی دیتا ہوں؟ انک قد اقمت الصلاۃ، میرے مولا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا. وآتیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی. وہ امر تب المعروف اور امر بالمعروف کیا، وہ نہیت عن المنکر اور برائیوں سے روکا، وہ اطاعت اللہ و رسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، حتی اطاع کل یقین یہاں تک کہ آپ شہادت کی منزل پر پہنچ گئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں اور اس پر غور کریں کہ یہ شہادت کس کے لیے ہے، یہ جو گواہی دی جا رہی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کورٹ کے اندر جا کر گواہی دی جاتی ہے، یعنی وہ جو جج ہے اس کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا۔ گواہ بلائے جاتے ہیں، گواہ آتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کام اس شخص نے انجام دیا تھا۔ یہ گواہی جو اس زیارت کے اندر دی جا رہی ہے اور ہمیں معصوم یہ بتا رہے ہیں کہ آؤ اور آ کر کہو مولا میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا، یہ شہادت کس کے لیے ہے؟ اگر قرآن کی طرف جائیں تو قرآن کیا کہتا ہے، اذا جاء اکل منافقون، اے میرے حبیب جب آپ کے پاس منافق آئے قالو اور کہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ کے پاس منافق آئے ابھی اور آ کر یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے بعد خدا یہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اللہ یہ جانتا ہے اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں منافقین نے کیا جھوٹ بولا، جھوٹ تو نہیں بولا، کیا کہا آ کر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہہ دو کہ اللہ کو تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر جب اس طرف سے معصوم نے کہا کہ جا کر یہ گواہی دو کہ میرے مولا آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکات دی، آپ نے امر بالمعروف کیا، تو یہ شہادت کس کے لیے ہے، یہ گواہی کس کے لیے ہے؟ اللہ بھی جانتا ہے، معصوم بھی جانتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے یہ بیان کیا کہ یہ گواہی اللہ اور معصوم کے لیے نہیں ہے، یہ گواہی کسی اور کے لیے نہیں ہے، در حقیقت یہ اپنے شعور کا اظہار ہے کہ میرے مولا میں بھی اس شعور کی منزل پر ہوں، اتنی بات میرے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے کیا کیا، یہ اپنے شعور کی گواہی، یہ اپنی سمجھ کی گواہی ہے کہ مولا میں آپ کی برکت سے میں بھی اس شعور کی منزل تک آ چکا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، میں اس فہم کے مرتبے تک پہنچ چکا ہوں۔ در حقیقت یہ گواہی دینا معصوم کے سامنے سبق سنانا ہے کہ میرے مولا یہ دیکھیے کہ میں نے سبق صحیح سے یاد کیا یا نہیں یاد کیا، یہ اپنی سمجھ کی گواہی ہے، اپنے شعور کی گواہی ہے، اور اس شعور کے ساتھ اور پھر صدقِ دل کے ساتھ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے مولا آپ مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیں، تو پھر روایت کی روشنی میں اور متعدد روایات کی روشنی میں وہ کربلا کے شہیدوں کے اجر میں شامل ہے۔ معصوم نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ اس اجر میں شریک ہو جاؤ جو ان کا اجر ہے، تو جب بھی کربلا کی یاد آئے تو کہا کرو یا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم، اے میرے مولا کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی اسی کامیابی کے اوپر فائز ہو جاتا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم اس اجر کے اندر شریک ہو جاؤ گے، یہ معصوم نے کہا۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے مادی اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جب مادی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جب مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو مادی نگاہ میں عمل کی اہمیت ہے کہ عمل کیا کیا، کام کیا انجام دیا، یہ مادی نظر ہے۔ جب مادی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو عمل کو دیکھا جاتا ہے، لیکن جب الہی نظر سے دیکھتے ہیں، جب معصوم دیکھتے ہیں تو وہ عمل کو نہیں دیکھتے بلکہ نیت کو دیکھتے ہیں۔ انما اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اور ایک نقام پر کہا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ عمل میں ممکن ہے کہ کوئی کمی رہ جائے، لیکن اگر نیت خالص ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جنگ جمل میں جب مولا کو کامیابی نصیب ہوئی تو ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ میرے مولا، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میرا بھائی وہ بھی ہوتا، وہ بھی یہاں پر ہوتا، وہ بھی دیکھتا کہ کس طریقے سے اللہ نے آپ کو کامیابی نصیب کی ہے۔ کیونکہ شیعہ جو ہیں ان کی خصوصیت یہی ہے کہ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ مولا میرا بھائی بھی ہوتا، جب وہ آج آپ کو اس طریقے سے کامیاب دیکھتا تو وہ بھی بہت خوش ہوتا، کاش وہ بھی یہاں ہوتا۔ لیکن بہرحال حالات ایسے ہوئے کہ وہ یہاں پر آ نہیں سکا۔ دیکھیے اس بات کو خود اہل سنت، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ جو نہج البلاغہ کی شرح ہیں اس میں ایک شرح ابن ابی الحدید ہے، ابن ابی الحدید معتزلی عالم ہے، یعنی اہل سنت عالم دین ہے، شاید سب سے طویل جو نہج البلاغہ کی شرح ہے یہ انہوں نے ہی کی ہے۔ اور بہرحال خیر یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی شرح کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان تمام فضائل کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی اس طریقے سے علی کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ اپنی جگہ، لیکن انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس بات کو نقل کیا کہ اس شخص نے آ کے کہا کہ مولا کتنا ہی اچھا ہوتا کہ میرا بھائی بھی کاش ہوتا۔ مولا نے صرف ایک سوال کیا، احواہ معنا، کیا اس کا دل ہمارے ساتھ تھا؟ اس کا دل ہمارے ساتھ تھا؟ احوا اخی کا معنی، کیا تمہارے بھائی کا دل، اس کا قلب ہمارے ساتھ تھا؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں میرے مولا ایسا ہی ہے۔ تو مولا نے کہا فقد شہدنا، وہ یہاں ہمارے ساتھ شریک تھا۔ کس نے کہا؟ مولا کائنات نے، کسی اور نے نہیں، فقد شہدنا۔ اور اس کے بعد خالی یہ نہیں کہا، اس کے بعد جو میرے مولا نے کہا یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ امید دیتی ہے۔ اور مولا نے اس کے بعد کہا وفی اسکرینا حاذا، اور اس کے بعد مولا نے کہا وفی اسکرینا حاذا، خالی وہ نہیں، یہ جو ہمارا لشکر ہے اس کے اندر میں نے کس کس کو دیکھا ہے، قوم فی اسلاب الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان و یقوى بهم الایمان، میں نے اس لشکر میں ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو ابھی اپنے بابوں کی پشت میں اور ماؤں کے رحم کے اندر ہیں۔ ایک دفعہ مل کر باواز بلند سلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد کی ذات پہ۔ کسی اور نے نہیں کہا، زبان عصمت سے یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں کہ میں نے اس لشکر میں انہیں دیکھا ہے کہ جو ابھی اپنے اجداد کے صلب میں ہیں اور ماؤں کے رحم میں ہیں۔ سیرعف بهم الزمان، ابھی زمانے نے انہیں ظاہر نہیں کیا ہے، جیسے جیسے زمانہ گزرے گا یہ ظاہر ہوتے چلے جائیں گے. وَيُقْوَى بِهَا الْعِيمَانِ, اور یہ ایسے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ ایمان کو قوت عطا کرے گا. یعنی علی نے تا قیامت کسی بھی آنے والے شیعہ کو محروم نہیں کیا ہے. اگر سچے دل سے تم ہمارے ساتھ ہونا چاہتے تھے تو تم ہمارے ساتھ جمل میں بھی تھے, صفین میں بھی تھے, نہروان میں بھی تھے, کربلا میں بھی تھے, اور ظہور میں بھی تم ہمارے ساتھ ہو گئے. شرط فقط یہ ہے کہ صدق دل سے یہ چاہو. اسی لیے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام سے جو مانگنا چاہیے اس میں ایک نیتوں کا خلوص بھی ہے, کہ مولا نیت کے اندر خلوص ہمیں عطا کریں. اور حسین کے ساتھ خلوص یہ ایک عجیب چیز ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, بڑے بڑے علماء, دیگر علماء اور خود امام خمینی رحمت اللہ, جب ان جوانوں کو دیکھتے تھے نا, جب اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں کہ اسکاؤٹ کے جوان, یہ جوان کہ جو مجلس سے پہلے کبھی فرش بچھا رہے ہوتے ہیں, کبھی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر پارکنگ کروا رہے ہوتے ہیں, کہیں کبھی صفائی کر رہے ہوتے ہیں, کہ جو کہیں نظروں میں نہیں آتے, کہتے تھے مجھے ان کے حال کے اوپر رشک آتا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ ہوں. کیوں؟ کیونکہ بہرحال مجھ جیسا شخص کے جو یہاں پر آ کر بول رہا ہے, کئی کیمرے لگے ہوئے ہیں, کئی نگاہیں میرے اوپر ہیں, یہاں پر کچھ کہنا اس کے اندر کتنا خلوص ہے یہ خدا جانتا ہے. لیکن وہ جو گمنامی میں فرش بچھا رہا ہے, کہیں کوئی سبیل کا انتظام کر رہا ہے, اسے سوائے حسین کے کوئی اور نہیں دیکھ رہا. اور خدا کی قسم حسین اپنے کسی چاہنے والے کو فراموش نہیں کرتا. اگر کسی نے ذرہ برابر بھی, اگر کسی عزادار کی چپل کو بھی کسی نے سیدھا کیا ہے نا, تو یہ چیز وہ ہے کہ جسے حسین نے لکھ لیا ہے. اور جب نگاہوں پہ سے پردے ہٹیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر کتنا زیادہ ہے. بہت سے لوگ کے جو اس دنیا کے اندر مشہور ہیں, جب اس دنیا میں پہنچیں گے تو مشہور نہیں ہوں گے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر گمنام ہیں, لیکن ملائکہ میں ان کے اندر ان کا بڑا نام ہے, عرش الہی پر بڑے نامور ہیں, وہ جو حسین کے ساتھ مخلص ہیں. کل میں نے امید کا تذکرہ کیا تھا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ قوموں کو پیچھے رکھنے کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ انہیں مایوس کر دیا جائے, جوانوں کے اندر یہ فکر پھیلا دی جائے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, یا تم کچھ بھی کر لو اس سے حالات نہیں بدل سکتے. بعد میں ایک بزرگوار نے مجھ سے کہا یہیں پہ جب میں جا رہا تھا کہ یہ جو آپ نے امید کی بات کی تھی, اگر ہو سکے تو اسے ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیے گا. میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں کیسے وہ شخص مایوس ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے دعا کرنے والی ذات وقت کا امام ہو. جب عزا میں آ کر بیٹھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن زمانے کے امام یہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی تمہیں فراموش نہیں کرتے, ہم کبھی تمہیں نہیں بھلاتے, جب تم دعا کرتے ہو تو ہم آمین کہتے ہیں. یہ ہر شیعہ کے لیے اور زبان عصمت کے الفاظ ہیں, کسی معمولی شخص کے الفاظ نہیں ہیں. جب تم دعا کرتے ہو تو ہم تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں, اور جب تم اپنے لیے, ہمارے لیے نہیں, جب تم اپنے لیے دعا کرنا بھول جاتے ہو تو ہم تمہارے حق میں دعا کرتے ہیں. تو تم ہمیں بھلا دیتے ہو مگر ہم تمہیں نہیں بھلاتے، ہم اگر تمہیں بھلا دیں تو بلائیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں، ہم تمہیں اتنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے غم میں مریض ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ میں نہیں چاہتا تھا سنانا، سوچ کر نہیں آیا تھا، لیکن بات یہاں پر آ گئی تو سن لیں، شاید پہلے بھی کہیں آپ نے یہ سنا ہوگا واقعہ۔ رمیلہ مولا کائنات کے صحابی ہیں، مولا کی خلافت کا زمانہ ہے، رمیلہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، چند دنوں سے مولا کے ساتھ نماز جماعت میں حاضر نہیں ہو رہے۔ جب حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو مولا کی خدمت میں آئے، جمعے کی نماز مولا پڑھا رہے تھے، نماز کے درمیان دوبارہ حالت خراب ہوئی لیکن رکے رہے، اور اس کے بعد جب نماز کے بعد مولا کی خدمت میں پہنچے تو مولا نے سوال کیا، رمیلہ تمہاری کیا حالت ہے، کیا حال ہے؟ رمیلہ نے کہا، مولا میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میرا حال صحیح نہیں ہے۔ میرے مولا نے کہا، رمیلہ تم نے صحیح کہا، کیونکہ میرا بھی حال صحیح نہیں ہے، ہم تمہارے غم میں مریض ہو جاتے ہیں۔ جب رمیلہ نے یہ سنا تو رمیلہ سے رہا نہیں گیا، رمیلہ نے یہ سمجھا کہ شاید مولا یہ ان کی بات کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ کے جو امام کے سامنے ہیں، امام کس محفل میں رہتے ہیں، امام کے قریب رہتے ہیں۔ رمیلہ نے یہ سوال کیا، مولا کیا یہ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں؟ مولا نے فرمایا، پوری دنیا میں کوئی ایک بھی ہمارا چاہنے والا ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں پڑتا ہے، اگر وہ مریض ہوتا ہے تو ہم اس کے غم میں مریض ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ماں باپ اگر بچوں کے غم میں مریض ہو جاتے ہیں تو اہل بیت ماں باپ سے بڑھ کر چاہتے ہیں۔ کیسے وہ شخص مایوس ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے ہاتھ، وہ ہاتھ جو دعا میں اٹھتے ہیں وہ اس کے امام کے ہاتھ ہے؟ واللہ اگر ہم آگے بڑھیں، ہم حالات کو بدلنے کی کوشش کریں، ہم اپنے اس ملک کو ترقی کی سمت میں لے جانے کی کوشش کریں تو اہل بیت ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ اہل بیت کے امر کو زندہ کرنا ہے۔ اس ملک کو کہ جو اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے، کہ جس کے اندر مسلمان رہتے ہیں، اسے حقیقی آزادی تک، استقلال تک، کامیابی تک لے جانا، اسے دوسروں کی غلامی اور ڈکٹیشن سے آزاد کروانا، یہ وہ چیز ہے کہ جو سب سے پہلے اہل بیت اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں۔ البتہ یہیں پر یہ بات، ایک اور بات کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں، اور آج انشاءاللہ امید ہے کہ باقی دوسرے ممبروں سے بھی اس کی طرف اشارہ ہوگا، اور وہ یہ کہ ہم اسی ممبر سے اور اسی عزاداری کے پلیٹ فارم سے حکومت اور تمام متعلقہ اداروں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسنگ پرسنز کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو معلوم نہیں کہ کیوں اور کس جرم میں غائب ہیں، 10 سال، 14 سال، بچے بڑے ہو گئے ہیں، باپ کو نہیں دیکھا، ماں باپ انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے، بیٹے کو نہیں دیکھا۔ یہ کرب اور اذیت بہت بڑا درد ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، تو اس جرم کے اوپر پردہ ڈالا جائے، ہمارا تقاضا یہ ہے کہ ان کو سامنے لایا جائے، اگر ان کا کوئی جرم ہے تو قانون کے مطابق اس جرم کی سزا دی جائے۔ اور آپ سب سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس درد میں، اس دکھ میں ان کا ساتھ دیں۔ ہمارا یہ تقاضا جو ہے وہ قانونی اور آئینی تقاضا ہے۔ ہم نے ہمیشہ اس ملک سے وفاداری کی ہے، بار بار ہمیں اس بات کی طرف اشارہ نہ کیا جائے یا ہم سے ہماری وفاداری کا ثبوت نہ مانگا جائے، جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آج تک ہم نے ہمیشہ اپنی وفاداری کو ثابت کیا ہے۔ یہ درخواست ہے یہاں سے کہ حکومت اور تمام متعلقہ افراد سے کہ اس مسئلے کو حل کریں. پس اداران مظلوم بات کو آگے بڑھائیں. یہ آیت میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پروردگار عالم انبیاء کے لیے فرماتا ہے وَجَعِلْنَهُمْ آئِمَّتًا اور ہم نے انہیں امام بنایا, ہم نے انہیں امام بنایا. یہ کیا کرتے ہیں؟ یَحْدُونَ بِعَمْرِنَا, یہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں, یہ ہماری طرف ہدایت کرتے ہیں. یہ جو بلاتے ہیں ان کا بلانا اپنی طرف نہیں ہے, ان کا بلانا کسی انانیت کی وجہ سے نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کسی مقام اور منصب تک پہنچنے کے لیے نہیں بلاتے. یہدون بعمرنا, یہ اللہ کے امر کی طرف بلاتے ہیں, یہ سچائی کی طرف بلاتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ, اور جتنی بھی اچھائیاں ہیں سب کے سب ہم نے انہیں وحی کی صورت میں بھیجی ہیں. خیر یعنی جتنی بھی اچھائیاں ہیں, جو کچھ بھی اچھائی کا عمل ہے اس کی ہم نے ان کی طرف وحی کی ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اقام الصلاۃ, یہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وہ ایتاء الزکاۃ, اور زکاۃ دیتے ہیں, اور یہ ہمارے عابد بندے ہیں, یہ شروع سے ہمارے عابد بندے ہیں. اس آیت کا جو مصداق ہے انبیاء, اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر جو اس آیت کا مصداق ہے وہ اہل بیت ہیں. خود امام حسین اس آیت کے سب سے بڑی مصداق ہیں. اس حوالے سے بھی کہ یہ تمام چیزیں ہم امام کی ذات میں دیکھتے ہیں, اور اس حوالے سے بھی کہ جو کچھ قرآن کے اندر ہے. دیکھیں قرآن جو ہے ہمیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ قرآن اگر اہل بیت کے چاہنے والے قرآن کو چھوڑیں گے تو یہ اہل بیت پر بھی ظلم ہے اور قرآن کے اوپر بھی ظلم ہے, کیونکہ معصوم نے کہا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. دیکھیں میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ امام کی ذات میں ہمیں ساری چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن اگر ایک اور زاویے سے دیکھیں کہ قرآن کے اندر, اور اس کو بہت بڑے علماء نے لکھا کہ قرآن کے اندر جو کچھ بھی انبیاء کی فضیلت بیان ہوئی ہے در حقیقت یہ اہل بیت کی فضیلت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان انبیاء میں یہ فضیلت نہیں ہے, لیکن وہ فضیلتیں کہ جو انبیاء کے درمیان بکھری ہوئی ہیں, جب ان فضیلتوں کو سمٹا ہوا اور اکٹھا دیکھنا چاہو تو وہ اہل بیت کی صورت میں نظر آتی ہیں. محمد والے ایک دفعہ مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں, محمد والے محمد کہتے ہیں والے محمد والے. کیوں؟ یہ کوئی شاعری نہیں ہے, یہ کوئی شاعرانہ جملہ نہیں ہے کہ وہ جو تمام خوبیاں قرآن کے اندر الگ الگ انبیاء کے لیے بکھری ہوئی نظر آتی ہیں, خود پیغمبر نے کہا کہ اگر ان کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو علی کی صورت میں دیکھو. یہ شاعرانہ جملہ نہیں ہے. کیوں؟ مگر ہم کیا زیارت میں نہیں کہتے السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ, السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, وارث عیسیٰ روح اللہ, وارث محمد حبیب اللہ. جتنے بھی انبیاء کی میراث ہے سب کی سب حسین کے پاس پہنچی ہے. یہ شاعری نہیں ہے, یہ زیارت کے الفاظ ہیں. اور اس سے ہٹ کر اندکم موارث الانبیاء, میرے مولا آپ وہ ہیں کہ جس کے پاس انبیاء کی میراث آئی ہے. یہدون بعمرنا, یہ ہمارے امر کی طرف بلاتے ہیں, یہ داعی الی اللہ ہیں,
یہ دلیل علی اللہ ہیں، یہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یہ اللہ کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، جب ان کو دیکھو گے تو خود بخود ان کے خالق کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے۔ کس قدر خوبصورت کہا ہے میرے مولا نے، مولا کائنات نے، کفا لی فخرن ان اکون عبدک، کیا عجیب جملہ ہے۔ توحید کے اندر سرشار، کفا لی فخرن کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہے ہیں، علی کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ علی خدایا تیرا بندہ ہے۔ میرے فخر کے لیے بات کافی ہے نکونا عبدک، کہ اے خدا میں تیرا بندہ ہوں، اور تو ایسا خدا ہے جیسا علی چاہتا تھا، اور علی کو ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ دعائے عرفہ سے کل میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، دیکھیں یہ وہ خزانے ہیں کہ جو فقط ہمارے پاس ہیں۔ آپ خود مجھے بتائیے کہ یہ خزانے اور کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہے دعائے عرفہ؟ دعائے کمیل کس کے پاس ہے؟ صحیفہ سجادیہ کس کے پاس ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ معصوم سوال کریں کہ تم نے اس خزانے کا کیا کیا۔ آج میں بڑھ جانا چاہتا ہوں دعائے عرفہ سے آگے، اور خطبہ منا سے چند باتیں نقل کرنا چاہتا ہوں، لیکن واقعا یہ محرم اس کے اندر کوشش کریں کہ ایک دفعہ دوبارہ جا کر یہ دعائے عرفہ، خطبہ منا، یہ جو امام کے الفاظ ہیں، انہیں ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں۔ عجیب توحید کا درس ہے، یعنی جتنی دفعہ انسان، مجھ جیسا انسان بھی کہ جو بالکل معرفت سے عاری ہے، خالی امام کے لفظوں کے ظاہر کو درک کر پاتا ہے، وہ بھی جب زبان سے ان الفاظ کو ادا کرتا ہے تو ایک عجب سا وجد آنے لگتا ہے۔ الحمدللہ الذی لیس لقضائی دافع، تمام حمد اس خدا کے لیے ہیں کہ جس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَلَيْسَ لِعَطَائِهِ مَعْنِي، اور کوئی اس کی عطا کے سامنے آ نہیں سکتا۔ اگر اس نے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اگر تمام عالم بھی سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو اس کی عطا کو روک نہیں سکتا۔ جو اس منزل تک پہنچ جائے پھر وہی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو شہزادی نے کہا تھا دربار شام میں، کد قیدک وسعسیک ناصب جہدک، جو تو کرنا چاہے کر لے، خدا کی قسم واللہ لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے ذکر کو بلند کرے گا۔ وَلَيْسَ لِعَطَائِهِ مَعْنِي، اگر اللہ نے عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اس کے فرمایا کہ لا یخفا علیہ تلائے، وہ خدا وہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کچھ اس کے لیے کیا اور اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ گیا۔ ایک شہید کا جملہ ہے اور بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم بندگی کرنا سیکھیں، وہ خدا ہے اسے خدائی کرنا آتی ہے، اسے خدائی آتی ہے، ہم بندہ بننا سیکھیں۔ لا یخفا علیہ تلائے، کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ولا تزیع عندہ ودائے، اور کوئی بھی چیز اس کے پاس سے ضائع نہیں ہوتی، یعنی جو امانت اس کو دے دی جاتی ہے وہ اس کے پاس سے ضائع نہیں ہوتی، جو نیک عمل اس تک پہنچا دیا ہے وہ اس کے پاس محفوظ ہے۔ پیغمبر اکرم نے قربانی کی اور اس کے بعد ازواج متحرات میں سے کسی نے دیکھا کہ قربانی ہے، گوشت اتنا موجود ہے، اور آخر میں دیکھا کہ سب کے سب بٹ گیا، بہت ہی تھوڑا سا بچا ہے، تو پریشان ہو کر کہا کہ بس یہ بچا ہے، باقی سب کا سب ختم ہو گیا۔ پیغمبر نے کہا نہیں، وہ جو دے دیا وہ رہ گیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہ گیا ہے، یہ جو تھوڑا سا بچا ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ کے لیے دے دیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جانے والا ہے۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقن، جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ عجیب انداز ہے، عجیب لہن ہے اس دعائے عرفہ کا۔ اور اس کے بعد اس دامن وقت میں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، چند باتیں میں دعائے خطبہ منیٰ سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آج ساری باتیں جو میرے ذہن میں، شاید ساری باتیں نہ پہنچا سکوں۔ خطبہ منیٰ بہت طویل خطبہ نہیں ہے، دعائے عرفہ البتہ طویل دعا ہے، لیکن خطبہ منیٰ بہت زیادہ طویل نہیں ہے، شاید 3 یا 4 صفحوں پر مشتمل یہ خطبہ ہے، جو منیٰ کے مقام پر امام نے ارشاد فرمایا ہے۔ کون سے سال میں ارشاد فرمایا ہے؟ 58 ہجری، یعنی کربلا سے 2 سال پہلے۔ اور وہ لوگ کے جو بہت ساری باتیں اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ کیا کہتے ہیں کربلا کا مقصد، اور امام کیا چاہتے تھے، اور کیا کرنا چاہتے تھے، اور کیا نہیں کرنا چاہتے تھے، دیکھیں کسی نے کیا کہا یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن میں کیا مانتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے، اس کا جواب مجھے دینا پڑے گا۔ جب خود امام کے خطبات موجود ہیں، امام کے جملے موجود ہیں اور وہ متواتر ہیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر شک ہے کہ کہا یا نہیں کہا، معصوم سے ہے یا نہیں ہے، فقط کسی ایک راوی نے نقل کیا، کسی معتبر کتاب کے اندر نہیں ہے، چلیں اس پر تو بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہے معصوم نے کہا ہے یا نہیں کہا، لیکن وہ چیزیں جو متواتر ہیں، جس کی سند موجود ہے، علماء نے جس کی تائید کی ہے، اور یہ یقین ہے کہ یہ معصوم سے یہ چیز صادر ہوئی ہے، یعنی معصوم نے یہ کہا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے، خود جا کے اسے پڑھیں۔ خطبہ منیٰ کو بہت سارے لوگوں نے اسے نقل کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خطبہ امام نے عام لوگوں کو نہیں بلکہ خواص خاص لوگوں کو دیا ہے۔ ممکن ہے عام لوگ بھی اس کے اندر ہوں، لیکن جس وقت امام ارشاد فرما رہے ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ 200 صحابی ہیں جو وہاں پر موجود ہیں 58 ہجری میں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کو درک کیا تھا اور ابھی زندہ ہیں، 200 صحابی وہاں پر موجود ہیں، اور 1000 سے زیادہ تابعین، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے پیغمبر کو نہ درک نہیں کیا، یعنی پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے لیکن اصحاب کے زمانے میں تھے، یعنی ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا کہ جنہوں نے براہ راست پیغمبر کو دیکھا تھا، یعنی پیغمبر کے ساتھیوں کو، پیغمبر کے اصحاب کو انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ 1000 سے زیادہ تابعین وہاں پر موجود ہیں۔ ان لوگوں میں امام نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا 58 ہجری میں، کہ جو ابھی جو ہے وہ خلیفہ شام جو ہے، ابھی امیر شام وہ موجود ہے، وہ اس دنیا سے گیا نہیں ہے، اسی زمانے میں۔ اور اس کے بعد امام نے شروع یہاں سے کیا کہ اسمعوا مقالتی واکتبوا قولی، دیکھو میری بات کو غور سے سنو، واکتبوا قولی اور اس کو لکھ لو، ثم ارجعوا الی امثالکم وقبائلکم، اور اس کے بعد تم جو ہو وہ اپنے شہروں تک اور اپنے قبیلوں میں پلٹ جاؤ. فمن امنتم من الناس ووسختم ووسختم به، اور اس کے بعد جو تمہارا مورد اعتماد ہے، فادعوهم الى ما تعلمون من حقنا، اور جو اس کے بعد تمہارا مورد اعتماد ہے جا کر اسے ہمارے حق کی طرف بلاؤ. دیکھیں یہ جملہ ایمان میں جو کہا اور تاریخ میں ثبت کر دیا، یہ خالی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو تم ہمارے حق کو جانتے ہو اب جاؤ اپنے شہروں میں اور اپنے قبیلے میں اور لوگوں کو ہمارے حق کی طرف بلاؤ. یہ خود امام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور بلاؤ، فدعوهم الى ما تعلمون من حقنا، کیا تم ہمارے حق کو نہیں جانتے؟ جاؤ جا کر انہیں دعوت دو، انہیں بلاؤ ہمارے حق کی طرف، وہ جو تم ہمارا حق جانتے ہو. اور پھر فرمایا فإني أتخوف، اور دیکھو میں اس بات کا خوف رکھتا ہوں کہ أن يدرس هذا الأمر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امر جو ہے، یہ جو حق ہے یہ چھپنے لگے، ويذهب الحق، حق جانے لگے، ويغلب، اور مغلوب ہونے لگے. مجھے اس بات کا خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حق مغلوب ہونے لگے. لیکن فوراً اس کے بعد فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے کہ اللہ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ امر کہیں ایک طرف مولا کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حق مغلوب ہو جائے، اور پھر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ لیکن ایسا ہوگا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو یہ ممکن ہے کہ اگر تم اس وقت نہیں آئے تو وقتی طور پر حق مغلوب ہو جائے، اور اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا، خود تمہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ واللہ متم نورے، کہ اللہ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے. یہ بالکل وہی لہن ہے کہ جو قرآن کے اندر اللہ نے کرا ہے وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِ، کہ دیکھو تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کا دین ادھورا رہ جائے گا. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے اور اللہ انہیں دوست رکھتا ہوگا. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو اہل بیت کا نام مٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. فسوف یات اللہ بقوم، خدا ایک اور قوم کو لے آئے گا، ایسی قوم کہ جس نے اہل بیت کو دیکھا نہیں ہوگا، فقط سنا ہوگا، لیکن اس سننے پر ایسا ایمان لے کر آئے گی کہ ان کے نام پہ سر کٹانے کو اپنے لیے فخر سمجھے گی. یہ معصوم نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اینا اخوانی، کہاں ہیں میرے بھائی، میرے بھائی کہاں ہیں؟ جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مگر ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. رسول اللہ نے کہا نہیں، تم میرے صحابی ہو. پھر سوال کیا رسول اللہ پھر آپ کے بھائی کون ہیں؟ فرمایا میرے بھائی آخری زمانے کے لوگ ہیں.
تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، وہ مجھے دیکھیں گے نہیں فقط کتابوں میں ہمارے بارے میں پڑھیں گے اور ان کانوں سے سنیں گے اور وہ پڑھ کر اور سن کر ہم پر ایمان لے کر آئیں گے۔ اور راسخ ایمان لے کر آئیں گے۔
واللہ متم نورے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے نور کو کامل کرنے والا ہے۔
اور عجیب جملے ہیں، زیارت کے جملہ ہے کہ جس کے اندر امام کو یہ کہہ کر، امام حسین کو یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے، میرے مولا آپ وہ اللہ کا نور ہیں کہ جسے کامل کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔
اگر زندگی نے فرصت دی تو کل انشاءاللہ میں وہ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس طریقے سے کہا گیا کہ آپ وہ اللہ کا نور ہیں کہ جو کبھی خاموش ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد مولا، سب سے پہلے جو ہے وہ مولا کائنات کے فضائل کا بیان ہے۔ جب سب کو جمع کیا ہے، اور یہاں پر میں نے بتایا کہ 200 صحابی اور 1000 تابعین موجود ہیں، یہاں پر سب سے پہلے جو بات کی ہے تو اپنے بابا کے تعارف سے شروع کیا ہے۔
انشدکم اللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ یہ بتاؤ، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ حین اخا بین اصحابہ فاخا بینہ وبین نفسہ وقال انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ۔ بتاؤ جانتے ہو تم یہ کہ علی مرتضیٰ رسول خدا کے بھائی ہیں، اور جب رسول اللہ نے مدینے میں ہجرت کے بعد جس وقت یہ اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، تو علی کو اپنا بھائی بنایا تھا اور یہ کہا تھا کہ علی آپ میرے بھائی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور خالی یہ نہیں کہا تھا کہ علی آپ میرے بھائی ہیں۔ دیکھیں کتنے خوبصورت جملے ہیں، انت اخی، علی تم میرے بھائی ہو، وانا اخوک، اور میں تمہارا بھائی ہوں دنیا میں اور آخرت میں۔ بس عزاداران مظلوم، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آج ایک اور علی کا تذکرہ ہے۔ چاہتا ہوں کہ مصائب پڑھوں، کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ پڑھوں، آج میری طبیعت کچھ صبح سے ناسازگار تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ میں اس طرح سے گفتگو کر پاؤں گا، لیکن خود مولا یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو یہ تم نہیں کرتے، یہ باطل گمان اپنے ذہن میں نہ لانا کہ یہ تم ہو جو کچھ کہہ رہے ہو۔ ہم جو دعائے ندبہ پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں، لیکن کتنے خوبصورت فضائل وہاں پر ہیں مولا کائنات کے۔ لیکن اس کے بعد ایک عجیب جملہ بھی ہے کہ جب علی نے بدر و احد اور حنین میں ان کے سورماؤں کو پچھاڑ دیا تو ان کے دل میں کینے کی آگ جل اٹھی۔ اسی لیے ایک جواب یہ بھی ہے کہ جو تاریخ نے اور مقاتل نے لکھا ہے کہ جب میرے مولا نے کہا کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو تو کہا بغضن لیا پیگ، آپ کے باپ کے بغض میں۔ لیکن حسین نے اپنے اس تعارف کو جگہ جگہ کرایا ہے کہ میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، اور عجیب محبت ہے حسین کو اپنے بابا سے کہ ہر بچے کا نام علی رکھا. علی اکبر, علی اکبر کربلا کے ایک جوان کا نہیں بلکہ حسین کے دل کا نام ہے. شہدا سے ایک وعدہ کیا تھا میں نے کہ جب بھی علی اکبر کے مصائب پڑھوں گا تو آپ کو یاد کروں گا. آج تمام عالم اسلام, انقلاب, دفاع مقدس, شام, تمام شہدا, یبنان, یمن, تمام شہدا کو اپنی مجلس میں دعوت دیتے ہیں, کیونکہ یہ سب وہ جوان ہیں کہ جنہوں نے حسین کے جوان سے درس لیا ہے. عجیب محبت کا عالم ہے حسین کا اس بیٹے سے. راستے میں ایک مقام پر جب کربلا کی طرف آ رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی, حسین اچانک نیند سے چونکے اور کہنا شروع کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر نزدیک ہے, طلب کے پوچھا, بابا یہ کلمہ استرجا کیوں بلند کیا؟ کہا, میرے بیٹے میں نے ابھی خواب میں یہ سنا کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. علی اکبر نے جواب میں فقط یہ کہا, اللسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حسین نے کہا کہ کیوں میرے لال, اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو کون حق پر ہوگا؟ پھر عجب معرفت کا جملہ کہا, کہ لا نبالی, پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہمارے اوپر آ پڑے. اور حسین اس معرفت کے جملے سے اتنا خوش ہوئے, اتنا وجد میں آئے کہ حسین نے کہا, اے میرے لال, جو کچھ بھی حسین کے پاس ہے وہ اس جملے کی جزا کے لیے کافی نہیں ہے. میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ اس جملے کے بدلے میں تمہیں وہ اجر عطا کرے جو کسی بھی باپ کی طرف سے بہترین اجر ہے بیٹے کے لیے. ایسی عجیب محبت ہے. اور کربلا کے اندر بہت کم مقام ہے کہ جہاں پر امام نے براہ راست خدا کو مخاطب کیا ہے, بہت کم جگہیں ہیں. ایک مقام وہ ہے کہ جس وقت ہاتھوں پر ایک ننی سی لاش لے کر حسین آگے بڑھ رہے تھے, آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے, حبن علیہ, خدایا حسین کے لیے یہ مرحلہ آسان ہے کیونکہ تو دیکھ رہا ہے. اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب علی اکبر کو اجازت دے دی تو اب حسین سے صبر نہیں ہوا, آسمان کی طرف رخ کیا, خدایا گواہ رہنا اب وہ جا رہا ہے جو صورت میں, سیرت میں, کردار میں, گفتار میں سب سے زیادہ تیرے رسول کی شبیہ ہے. اور جب ہم یہ مقاتل نے جملہ لکھا, اور جب ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوا کرتے تھے, اس جوان کی زیارت کر لیا کرتے تھے. علی اکبر, حسین نے رکا نہیں ہے. کربلا میں فقط واحد علی اکبر ہیں کہ جیسے ہی اجازت مانگی ہے حسین نے فوراً کہا, تقدم ولا دی, جاؤ میرے لال خدا حافظ. لیکن مقاتل نے ایک جملہ اور بھی لکھا کہ حسین نے اجازت تو دے دی مگر ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ جیسے کسی کی زندگی سے مایوس ہو جانے والا دیکھا کرتا ہے.
علی اکبر کی زندگی سے مایوس ہو جائے، جاؤ علی اکبر خدا حافظ، لیکن میرے لال دو کام کرو، پہلے بھیجا جاؤ، جا کر خیموں سے رخصت ہو لو۔ علی اکبر جب خیموں میں آئے ہوں گے، بیویوں سے کس حالت میں رخصت ہوئے ہوں گے، وہ زینب جس نے آغوش میں پالا تھا، کس دل سے علی اکبر کو مرنے کی اجازت دیتے؟ اسی لیے مقاتل نے لکھا کہ کبھی پردہ اٹھتا ہے، کبھی پردہ گرتا ہے۔ علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، کوئی بی بی دامن تھام لیتی ہے، علی اکبر ایسے نکلے کہ جیسے کوئی جوان نہیں بلکہ کوئی لاشا نکلتا ہے۔ جیسے کوئی جنازہ کسی گھر سے نکلتا ہے، علی اکبر آئے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے، ایسے ہی گھوڑا آگے بڑھا، احساس ہوا کہ کوئی پیچھے چلا رہا ہے، گھوڑے کو روک دیا، ایک دفعہ مڑا، گھوڑے سے اترے، کیا منظر دیکھا، ارے ضعیف با کلیجے پہ۔ جاؤ علی اکبر، جاؤ خدا حافظ، دوبارہ رخصت ہوئے۔ بعض مقاتل نے یہ بھی لکھا کہ مولا نے کہا میرے لال جب تک کسی اب تک سامنے رہنا، مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، حسین کے دل کو قرار نہیں آتا۔ علی اکبر گئے، جنگ کرنا شروع کی، سب مقاتل نے یہ لکھا کہ علی اکبر پلٹ کر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد یہ سوال کیا کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ایسی جنگ کروں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، کیا علی اکبر کو نہیں معلوم کہ پانی نہیں ہے؟ اہل دل نے لکھا علی اکبر امام شناس ہے، امام کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، علی اکبر دیکھ رہے ہیں کہ حسین کی نگاہ اکبر کا طواف کر رہی ہے، حسین نے ابھی میدان میں جانے کی اجازت دی ہے مگر مرنے کی اجازت نہیں دی ہے، پلٹ کر آئے ہیں، اب مرنے کی اجازت مانگی ہے۔ کیونکہ حسین نے فوراً کیا جواب دیا، حسین سمجھ گئے میرے لال کیا چاہتے ہو، اسی لیے یہ کہا جاؤ اکبر خدا حافظ، اب دادا حوض کوثر پر سیراب کریں گے۔ جنگ کرنا شروع کی، بس دو تین جملے مصائب کے سن لے، جنگ کرنا شروع کی، جنگ کرتے کرتے علی اکبر زخمی ہونا شروع ہوئے، ایک شقی نے گرز مارا، ایک کشی نے نیزہ مارا، علی اکبر سے گھوڑے پر سملا لگ گیا، باہوں کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا، سر سے خون بہنا شروع ہوا، گھوڑے کی نگاہوں پہ خون آیا، گھوڑے کو نظر نہیں آیا، بوزن لے ابھی بوز اتنا تھا، لشکر چھٹنا شروع ہوا، علی اکبر دروازے کے درمیان۔ چاروں طرف سے علی اکبر کو گھیر لیا، اور اب کہیں سے تلوار چلی، کہیں سے نیزہ آیا، میرا مولا گھوڑے سے زمین پر آیا، بابا کو بلایا نہیں، آخری سلام کیا، بابا آخری سلام قبول کرے۔ گرتے تھے پھر اٹھتے تھے، پھر گر جاتے تھے، پھر کہتے تھے بیٹا علی اکبر آواز دو، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور اس کے بعد ایک عجب جملہ کہا، الگ دنیا بعد کلافا، علی اکبر تمہارے بعد جینے پر خاک ہے، ابھی یہ دنیا جینے کے لائق رہی ہے۔ علی اکبر کے لاشے پر پہنچے، منہ کے اوپر منہ رکھ دیا، عجب غربت سے آواز دی ولدی اے میرے بیٹے علی. بس دو جملے سنے, ایک علی اکبر کا جملہ, علی اکبر جانتے ہیں علی اکبر اپنے زخم بھول گئے, اپنے امام کو تسلی دی بابا گھبرائے نہیں, ارے دادی زہرا گئی ہے, دادا علی مرتضی آ گئے ہیں, نانا آ گئے ہیں, یغریوں کا سلام آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. حسین کے دل کو تسلی دی بابا یہ سب مجھے لینے آ گئے ہیں. بس آخری جملہ, کیا حسین نے اسے جنازے کو نہیں اٹھایا؟ حسین نے کیوں نہیں اٹھایا؟ بات علماء نے لکھا, چونکہ شریعت میں مکروہ ہے باپ جنازہ نہیں اٹھائے بیٹے کا, لیکن بعد نے یہ بھی لکھا علی اکبر کا جنازہ فقط اتنی تلواریں چلی اگر آگے سے اٹھائے جنازہ اٹھ نہیں سکتا. اے جوان لالے بلی عاشق حسین کی مدد کرو.
فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.